بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج کے اس مبارک موقع پر آپ حضرات جو یہاں جمع ہوئے ہیں وہ ایک بہت مبارک مناسبت سے جمع ہوئے ہیں، اور جمع ہونے کا سبب بنے ہیں یہ تین شہزادے جنہوں نے قرآن پاک کو اپنے سینوں میں محفوظ فرمایا اور آج آخری سبق سنا کر اس بات کا اعلان کر دیا کہ اللہ پاک نے سات و زمین سات و آسمان سے بھاری بھرکم کلام الہی ہمارے سینوں میں محفوظ فرما دیا ہے. یہ عاجز کہا کرتا ہے اگرچہ ان کی جیب میں اس وقت پھوٹی کوڑی نہیں ہوگی، لیکن اللہ پاک نے وہ دولت ان کے سینوں میں رکھی ہے جو بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں ہے. اس لیے یہ استقامت کے ساتھ رہیں، ڈٹ کر جمے رہیں، لوگوں کی کاروں اور بہاروں کو دیکھ کر رال نہ ٹپکائیں، لوگوں کو شوٹ میں اور بوٹ میں دیکھ کر اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھیں. اللہ پاک نے آپ کے سینوں میں وہ دولت رکھی ہے جو بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں ہے. یہ مانا کہ آپ سے زیادہ خوبصورت بچے بھی دنیا میں ہوں گے، آپ سے زیادہ ذہین فہیم بھی بچے ہوں گے، اور آپ سے زیادہ مالداروں کی اولاد بچے بھی دنیا میں بھرے پڑے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ان کا انتخاب نہیں کیا اپنے قرآن پاک کو ان کے سینوں میں محفوظ کرنے کے لیے، بلکہ اللہ پاک نے آپ کا انتخاب فرمایا. تو آپ اللہ کے منتخب ہیں، آپ سلیکٹڈ ہیں، آپ چنے ہوئے ہیں، آپ مخصوص ہیں. تو آپ اپنی خصوصیت اور آپ اپنے اللہ تعالیٰ کے انتخاب کی قدر کریں اور سجدے میں سر رکھ کر خوب گڑ گڑائیں کہ پیارے رب، میں اس قابل تو نہ تھا کہ آپ نے اتنی عظیم و شان دولت میرے سینے میں رکھی ہے. رب کریم نے منتقل فرما دی، تو اب صبح قیامت تک مجھے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے عوامل پر عمل کرنے اور نواہی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. نیز پیارے بچوں، قرآن پاک کو روزانہ ڈیلی بیس پر اپنی زبان سے پڑھنے کا معمول بنائیں. ایک مخصوص مقدار میں قرآن پاک کو روزانہ پڑھیں، سفر میں ہو، حضر میں ہو، خوشی ہو، غمی ہو، جی موسم چاہے جیسے ہو، حالات چاہے جیسے ہو، قرآن پاک کو نہ چھوڑیں، قرآن پاک کو ضرور پڑھیں. اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، فرشتے گھیر لیتے ہیں. لہذا یہ عاجز کہا کرتا ہے درجہ حفظ کے بچوں سے کہ سورہ فاتحہ کے اندر آج تک کسی کو متشابہ نہیں لگا، آج تک کسی کی بھول نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ سورہ فاتحہ نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے. قرآن پاک کا جو حصہ روزانہ سورہ فاتحہ کے ساتھ نماز میں ایک مقدار میں پڑھا جائے، روزانہ اس کا معمول بنایا جائے، تو وہ حصہ ایسا اذبح ہو جاتا ہے، اس میں پھر مغالطہ نہیں لگتا. لہذا جو بچے حافظ ہوتے ہیں وہ اگر سبق پارا فجر سے لے کر عشاء تک کی جو سنت موقع آگے پیچھے کی ہیں، سورہ فاتحہ کے ساتھ اگر تھوڑا تھوڑا حصہ اس میں جوڑ کے طور پر ملا لیا کریں تو نماز میں پڑھا ہوا حصہ اذبح ہو جائے گا، اس کا معمول بنائیں. نیز چاہے کچھ بھی ہو جائے فجر کے بعد روزانہ قرآن پاک پڑھنے کا معمول بنائیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے. جتنا ہم مضبوطی سے قرآن پاک کو پکڑیں گے، اللہ کی رحمتیں اتنی مضبوطی کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیں گی. لیکن دیکھا یہ گیا ہے، اگر میں پورے مجموعے میں سے ہاتھ اٹھاؤں تو الا ماشاءاللہ کچھ ہاتھ اٹھیں گے جو کہیں گے کہ ہم ڈیلی بیس پر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. مہینوں گزر جاتے ہیں، ایک صفحے کی بھی تلاوت نہیں ہوتی، ایک واقع کی بھی تلاوت نہیں ہوتی. یہ بہت بڑی کمی کی بات ہے، کیسے مدد اللہ کی آ سکتی. یہ عاجز کہا کرتا ہے جو لوگ عقیدے کے اعتبار سے ہمارے دشمن بنے بیٹھے ہیں, جو لوگ خامخواہ ہمیں نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں, اگر اس آدمی سے بھی جو ہم سے نفرت کرتا ہے, عداوت رکھتا ہے, بغض رکھتا ہے اپنے دل کے اندر, اگر اس سے بھی ہم کسی چوراہے پہ پوچھیں کہ بھائی مسجد کا راستہ کدھر کو ہے, تو اگر اس کو پتا ہوگا تو وہ ضرور بتا دے گا کہ سیدھے چلے جاؤ, پھر رائٹ میں مڑنا اور وہاں مینار نظر آئے گا, وہ آپ کی مسجد ہے. تو کسی غیر مومن سے اور کسی اپنے دشمن سے اگر کوئی بندہ یہ پوچھے کہ مسجد کا راستہ کدھر ہے, یہ بازار کا راستہ کدھر ہے, تو وہ بتا دیتا ہے. کیا خیال ہے؟ اپنے کریم رب سے ہم پوچھیں کہ اللہ سیدھا راستہ دکھائیے, تو کیا اللہ نہیں دکھائیں گے؟ اہدنا الصراط المستقیم, اللہ سے کہیں کہ اللہ سیدھا راستہ دکھائیے, اللہ نہیں بتائیں گے؟ دشمن بتا سکتا ہے, کیا پیارے رب نہیں بتائیں گے؟ لیکن مل کیوں نہیں رہا؟ کیوں ہم اس کو استقامت پہ نہیں آ رہے؟ تو اس کے بہت سارے ریزنس ہیں, بہت ساری وجوہات ہیں. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سچی توبہ کریں, ہم سچی توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف دست صلح بڑھائیں. میرے پیارے رب, میں آپ سے صلح کرتا ہوں, آپ مجھے معاف کر دیجئے. میں گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہوں, آپ مجھے معاف کر دیجئے اور راہ راست پہ کھڑا کر دیجئے. میں نے آپ کے سامنے جو قرآن پاک کی آیت پڑھی, اللہ پاک اس میں تذکرہ فرما رہے ہیں کہ مومنوں کی شان تو یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. بھلائی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں, یہ مومن کی شان ہے. کوئی آدمی سر پہ جھپ سر پہ دستار رکھتا ہے, ٹوپی رکھتا ہے, چہرے پہ سنت سجا کے رکھتا ہے, سفید سفید لباس پہنتا ہے, ہاتھ میں تسبیح اور سفید اول میں نماز پڑھتا ہے, رمضان کے روزے رکھتا ہے, جی رمضان کے روزے رکھتا ہے, زندگی میں حج کر چکا ہے, ہر سال عمرہ کرتا ہے, زکات دیتا ہے, صدقات کا خیال رکھتا ہے اور ایک دوسرے کی مہمان نوازی کرتا ہے, بہت اچھے اخلاق ہیں, یہ سب کچھ ہے, لیکن وہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر نہیں کرتا, اللہ کو پسندیدہ مومن نہیں ہے, اللہ کے نزدیک اور قیامت کے دن اس کی پوچھ ہو. کتابوں میں لکھا ہے اللہ پاک نے ایک بستی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے فرشتے کو بھیجا, جا کے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو اللہ اللہ کر رہا. فرشتے نے فوراً اللہ سے رجوع کیا, پیارے اللہ آپ کا نام لینے والا بندہ موجود ہے اور آپ نے اس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے حکم دیا, کہ ہاں اس کے باوجود اس کو تباہ و برباد کر دو بستی کو, مجھے یہ پسند نہیں ہے, اس لیے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے گناہ ہوتے رہے, برائیاں ہوتی رہی, بدعات ہوتی رہی اور اس کے دل میں اس کا میل تک نہیں آیا اور اس نے کوشش تک نہیں کی, لہٰذا مجھے یہ پسند نہیں ہے. معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے, اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے جو خود بھی نیک ہو اور دوسروں کو نیک بنانے کی کوشش بھی کرے, نیک بنانے کی کوشش بھی کرے. یہ کوشش جو ہے نا, کوشش یہ بہت اونچا عمل ہے. ارادہ, کوشش, مضبوط ارادہ کہ مجھے یہ کرنا ہے, یہ جو کوشش ہے اس کوشش پر تو اللہ کے یہاں فیصلے ہونے والے. میں ایک مثال دے کر بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, اور کئی مرتبہ آپ کے سامنے بھی یہ مثال دی ہوگی, لیکن موقع کی مناسبت سے پھر وہ سبق یاد ہو جائے. ہم نے دیکھا گھروں کے اندر ماں بہنیں روٹی پکانے بیٹھتی ہیں تو چھوٹی بچی بھی آ جاتی ہے کہ امی مجھے بھی روٹی پکانی ہے, اور بچی کے ساتھ بچہ بھی آ جاتا ہے, بیٹا بھی آتا ہے, وہ مجھے بھی روٹی پکانا ہے. تو ماں تھوڑا تھوڑا آٹا گندھے آٹے میں سے توڑ کر اور اس کا پیڑا بنا کر اس کو دے دیتی ہے. اب وہ بچی دونوں اس سے کھیلتے ہیں, گول گول بنا کے گول کھیلتے ہیں, کئی مرتبہ اس کو لمبا کرتے ہیں, پتلا کرتے ہیں, کئی مرتبہ اس کو گڈا گڑیا بنا دیتے ہیں, کئی مرتبہ فریج پر رگڑتے ہیں, دہلیز پر رگڑتے ہیں, دیوار پر رگڑتے ہیں, دنیا جہان کا میل مٹی اس میں شامل ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ روٹی بنانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ روٹی کی گول شکل تو نہیں بنتی, وہ سری لنکا کا نقشہ جیسا کچھ بن جاتا ہے. اور پھر کہتے ہیں امی یہ روٹی بنائی اس کو سینک دو, تو ماں اپنی روٹی کو توے پہ کنارے کر کر اس بچی کی لائی ہوئی روٹی کو توے پہ رکھ کے سینک دیتے ہیں, اور جب وہ دونوں طرف سے سینک جاتی ہے تو ماں بچی کو کہتی ہے بیٹا اپنا دامن پھیلاؤ ذرا, تو وہ اپنے کرتے کا دامن پھیلاتی ہے, فراک کا دامن پھیلاتی ہے, تو ماں چپیٹے سے پلٹنے سے وہ اٹھاتی ہے روٹی گرم گرم اور اس کے دامن میں ڈال دیتے ہیں, کہتے جاؤ ابو کو دو, ابو کو دکھاؤ میں نے روٹی پکائی, اور وہ دوڑ کے جاتے ابو میں نے آپ کے لیے روٹی پکائی. اب ابو تلاوت کر رہے ہوتے ہیں, کوئی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں, یا فون چلا رہے ہوتے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو بچی جب دیتی ہے تو باپ کہتا ہے واہ میری بیٹی نے اتنی اچھی روٹی پکائی میرے لیے, واہ واہ سینے سے لگاتا ہے باپ. پیشانی کو چومتا ہے، ہاتھ چومتا ہے، جیب میں سے 100 کا نوٹ نکالتا ہے، انعام دیتا ہے، چاکلیٹ نکال کے دیتا ہے. دوستو سچ بتاؤ، کیا وہ روٹی کھانے کے قابل ہے؟ وہ روٹی کھانے کے قابل تو کیا دیکھنے کے قابل بھی نہیں، لیکن پھر اتنا اس کو پیار کیوں دیا جا رہا ہے اور اس کو کیوں انعام دیا جا رہا ہے؟ بچے کی روٹی بنانے کی کوشش کی بنا پر، روٹی کی خوبصورتی پہ انعام نہیں دیا جا رہا ہے، کوشش کی بنا پر دیا جا رہا ہے. ٹھیک بالکل اسی طرح ہمارے اعمال اس بچے کی روٹی سے بھی گئے گزرے ہیں اللہ کے نزدیک. پھر اللہ تعالیٰ ان اعمال کی خوبصورتی پر ہمیں جنت نہیں دیں گے، وہ خوبصورت ہے ہی نہیں. ان اعمال پہ تو ہمیں سزا ملنی چاہیے تھی، تو ان اعمال کی بنیاد پر ہمیں جنت نہیں ملے گی، بلکہ اعمال کی جو ہم نے کوشش کی، اعمال کو اچھا کرنے کی کوشش کی، اس کوشش کی بنیادوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال ہوگا اور جنت کے فیصلے ہوں گے. اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، جب اعمال کی بنیاد پر جنت نہیں ملے گی بلکہ اللہ کے فضل کی بنیاد پر ملے گی تو اعمال چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، اعمال کریں گے اور یہ ٹوٹے پھوٹے ان کا وجود جب ہوگا تو اس وجود کی بنا پر اللہ کا فضل شامل حال ہوگا. معلومات فی نفسی ہی اعمال مؤثر نہیں ہیں، اللہ کا فضل مؤثر ہے، اللہ کا فضل متحقق ہوگا، لیکن یہ اعمال ایک ذریعہ بن جائیں گے اللہ کے فضل کے متوجہ ہونے کے لیے. لہذا ٹوٹے پھوٹے اعمال تو ہمیں کرنے ہی ہیں. بہرحال تو ہمیں کوشش کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، تو ہم ہاتھ پیر دھر کے بیٹھے اور یہ سوچیں کہ جی اب کچھ کرنے جیسا نہیں ہے، اب کسی کو کچھ کہنے جیسا نہیں ہے. کئی مرتبہ بڑے بڑے سمجھدار لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ بس اب تو مسجد میں نماز پڑھو اور چپ چاپ اپنے گھر پر آ جاؤ، اب یہ دور کسی کو کچھ کہنے جیسا نہیں ہے، اپنی عزت اپنے ہاتھوں میں ہے. دوسرے سامنے والے کہتے ہیں بالکل آپ نے صحیح کہا، غلط یہ بھی کہہ رہا ہے اور غلط وہ بھی کہہ رہا ہے، غلط یہ بھی کر رہا ہے اور غلط وہ بھی تائید اس کی کر رہا ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے عید کی نماز سال میں ایک بار آتی ہے، سال میں ایک بار آتی ہے، دو بار جو آتی ہے وہ ایک ایک بار ہی آتی ہے. ایک بار عید الفطر آتی ہے، ایک مرتبہ عید الاضحیٰ آتی ہے، ایک ایک بار ہی آتی ہے، دو بار کہاں پہ آتی ہے، دونوں کی کنڈیشن ہوگی. تو سال میں ایک بار آتی ہے عید کی نماز جی، اور اس کی ترکیب بھی امام صاحب بتاتے ہیں، امام صاحب تقریر بھی بتاتے ہیں، ترتیب اس کی بتاتے ہیں، اور ترتیب بتانے کے بعد پھر نماز پڑھاتے ہیں. اس کے باوجود لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ دائیں والا بائیں والے کو دیکھتا ہے، بائیں والا دائیں والے کو دیکھتا ہے، یہ ہاتھ چھوڑتا ہے یا باندھتا ہے، اور دونوں غلطی کرتے ہیں. تو جیسے یہ دونوں غلطی کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح جو آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ زمانہ بہت خراب ہو چکا، حالات بہت خراب ہو چکے، کچھ بات کہنے جیسی نہیں ہے جی، اپنی عزت اپنے آپ پیاری رکھنے جیسی ہے، اور وقت چپ چاپ نماز پڑھ کر اپنے گھر آؤ اور اپنی عزت کی خود حفاظت کرو، اور سامنے والا دوسرا اس کی تائید کرتا ہوں بالکل صحیح کا، یہ دونوں غلط کر. یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ کوئی سیزنل چیز نہیں تھی، یہ زمانے کے اعتبار سے نہیں تھی، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص نہیں تھی، یہ تو صبح قیامت تک کے لیے. جب تک قرآن پاک اس دھرتی پہ موجود رہے گا، جب تک قرآن پاک کا یہ آیت جز بری رہے گی، صبح قیامت تک یہ آیت ہماری طرف متوجہ رہے گی. اور اس آیت میں جو دعوت دی جا رہی اس بات کی طرف کہ مومن کی شان یہ ہے، اور مومن کو چاہیے کہ وہ امر بالمعروف کرے اور نہیں عن المنکر کرے. لیکن آج کل دوستو ہمارا حال یہ ہے کہ نہ تو ہم امر بالمعروف نہیں عن المنکر اپنے گھر میں کر رہے ہیں، نہ اپنے محلے میں کر رہے ہیں، نہ اپنے شہر میں کر رہے ہیں. دوستو مومن کو تو یہ چاہیے اپنے گھر سے شروع کرے اور حکومت کے فرض تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو پہنچائے. مسلمانوں کی شان تو یہ ہے، مومن کی شان تو یہ ہے، اسلام کی شان تو یہ ہے. مومن کو ایسی تعلیم دی ہے کہ وہ خود بھی نیک بنے، دوسروں کو بھی نیک بنائے، چاہے وہ حاکم وقت کیوں نہ ہو، وہ خود بھی ٹھیک ٹھاک رہے اور حاکم وقت کا دامن پکڑ کے بھی کہے جناب یہ غلط کر رہے ہو، یہ رونگ ہے رونگ. یہ حوصلہ ہونا چاہیے. امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی کے منبر پہ کھڑے ہوئے اور کہا اے لوگوں، اگر میں غلطی کروں تو تم کیا کرو گے؟ سب خاموش. ایک دیہاتی بدو کھڑے ہوئے اور تلوار نکالی اور کہا اس سے سدھاریں گے تمہیں، اس سے ٹھیک کریں گے. حضرت عمر فاروق اعظم بڑے خوش ہوئے کہ الحمدللہ میری امت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں اس وقت میری اس رعایا کے اندر ایسے افراد موجود ہیں جو میری غلطیوں پر میری پکڑ کرنے والے ہیں. آج کل کے حکام کا کیا ہے معاملہ؟ ذرا سا کچھ کہہ دو اسلام کی بات کا دیش درو ہمارا مخالف پارٹی کا مخالف, ارے نہ تم بڑے ہو نہ تمہاری پارٹی بڑی ہے, جی اللہ کا حکم بڑا ہے, انسان بذات خود بڑا ہے, تم انسانوں کا ایک فرد ہو. وزیر اعظم کیا ہوگئے, فقیر اعظم کیا ہوگئے, تم کچھ بھی ہوگئے, تم انسانوں کا ایک فرد ہو, تم بھی ایک ماں کے جنے میں بیٹے ہو, اور دوسرے جن کے اوپر تم رول کر رہے ہو, قانون چلا رہے ہو, وہ بھی کسی ماں کی اولاد ہیں, وہ بھی اپنے سینے میں دھڑکتا ہوا دل رکھتے ہیں, وہ بھی اپنی عزت رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وزیر اعظم کے عہدے پر رہ کر آدمی باعزت بن جاتا ہے اور زمین پر چلنے والے باعزت ہوتے ہیں, ہوائی جہازوں میں اڑنے والے باعزت ہوتے ہیں اور زمین پر چلنے والے ٹرینوں میں چلنے والے باعزت ہوتے ہیں. اگر یہ ہے تو تمہاری بہت بڑی بھول ہے. جب تک ہاکی میں وقت اس وقت کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے سینے کے اندر درد نہ رکھے رعایا. پتہ نہیں دوستوں کیا ہو گیا ہے ہمارے ملک کو, کیا ہو گیا ہے پوری پوری انسانیت کو, کہ لوگ جو ہیں اگر کوئی وزیر کوئی امیر کوئی بڑا کوئی نیتا کوئی ودھایک کوئی ایم پی کوئی ایم ایل اے جی کوئی پولیس کا بڑا ذمہ دار کوئی ملٹری کا ذمہ دار کوئی غلطی کر رہے ہیں تو چپ چاپ جیسے سانس ہوں گے کوئی بولتے ہی نہیں. یہ حوصلے ہونے چاہیے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں اور اللہ سے یہ چیز مانگنی چاہیے, اور یہ کام وہی کر سکے گا جس کا دامن بیدار ہو, جس کا دامن بیدار ہو, جس نے حرام کھا رکھا ہو, حرام پی رکھا ہو, لوگوں کے مال چلا رکھے ہوں, لوگوں کے حق مار رکھے ہوں, اور حکومت کے ساتھ غداریاں کر رکھی ہوں, نمک حرامی کر رکھی ہو, اس کی زبان میں کبھی طاقت اور تاثیر پیدا نہیں ہو سکتی کہ وہ کسی پہ تنقید کرے اور کسی کو برے کام سے روکے. اس لیے کہ ہر وقت اس میں رہتا ہے کہ میں ہی کھوٹا ہوں, وہ کیا کسی کی صلاح کر سکے گا, وہ کیا کسی کی بات کر سکے گا. انہیں تو ہمارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سلوگن بنایا تھا اور کیا نعرہ دیا تھا, رحمہ اللہ عبدًا اہدا الیہ عیوبی, اللہ تعالیٰ اس بندے پر ترس کھائے, اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جو مجھے میرے عیوب کا ہدیہ پیش کرے, جو مجھے میری برائیوں کا ہدیہ پیش کرے, تحفہ پیش کرے, اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے ترس کھائے. ہمیں ایسے حکمرانوں کی ضرورت, ہمیں ایسے حکمرانوں کی ضرورت, اور ایسے حکمرانی بہترین رول کر سکتے ہیں. تو قرآن پاک کے اندر انسانیت کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ انسانوں کو چاہیے کہ وہ امر بالمعروف کریں اور نہیں عن المنکر کریں, اچھائیوں کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں. تو پھر کیا ہوگا, ایک صالح معاشرہ تیار ہوگا, ایک بہترین ملک کی فضا بنے گی, ایک بہترین کمیونٹی کی فضا بنے گی, اور ہمارا ایک ملک اور ہمارا ماحول اور ہمارا معاشرہ یہ آئیڈیل بنے گا, نمونہ بنے گا. نمونہ بننے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے, بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. یوں تو ہر چیز میں نمونہ ہوتا ہے, پاگل بن جاؤ تو پاگل کرنے کے نمونہ بن جاؤ گے, بیوقوف بن جائیں تو بیوقوف میں نمونہ بن جائیں گے, آدھے ننگے ہو جائیں تو آدھے ننگے ننگے رہنے میں بھی نمونہ بن جائیں گے. یہ تو ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ہم کیسا نمونہ اپنے آپ کو پیش کریں. دنیا میں طرح طرح کے نمونے گھومتے پھر رہے ہیں. ایک مرتبہ ساؤتھ افریقہ کے ایئرپورٹ پہ آدھے بیٹھا ہوا تھا تو ایک شخص سامنے سے گزر رہا تھا, اور حال کیا تھا, ہاف پینٹ تو بہت دیکھی اور نئی پینٹ کو خریدنے کے بعد کاٹ کے پہنتے بھی دیکھا لوگوں کو, نیکر جس کو کہتے ہیں, اور نئی پینٹ صاف ستھری اور اس کو جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے بھی دیکھا, اب تو نہ جانے کہاں کہاں سے پھاڑ رہے ہیں. لیکن وہ نمونہ بڑا عجیب تھا, ایک پیر میں پینٹ پائچا اور دوسرا پائچا بڑا ننگا اور چلا جا رہا ہے. واہ, میں نے کہا یہ نمونہ بڑا عجیب, اس کی کمی باقی تھی دنیا میں, یہ بھی پوری ہو گئی. آدھے ننگے بھی ہیں دنیا میں, پورے ننگے بھی ہیں, آدھے ننگے بھی, پورے ننگے بھی, لیکن یہ عجیب و غریب قسم کا ننگا تھا. میرے بھائی, ہمیں چاہیے کہ ہم بہترین نمونہ اپنی زندگی کو بنائیں, بہترین نمونہ بنائیں, ہم امر بالمعروف کریں نہیں عن المنکر کریں, ہم خود اچھائیوں پر عمل کریں، خود اپنے آپ کو اچھا بنائیں اور دوسروں کو برائیوں سے روک کر اچھائی اس کے اندر منتقل کریں. دیکھو قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس اپنے اندر پیدا کرو. جب تم اس بات کا احساس ہوگا تو تم برا کام نہیں کرو گے. جب ہر بندہ اس بات کے احساس کے ساتھ زندگی گزارے مجھے اللہ کا جواب دینا ہے، مجھے اللہ کا جواب دینا ہے، تو پھر جج کا قلم غلطی نہیں کرے گا، پھر وکیل کا قلم غلط ترجمانی نہیں کرے گا، پھر جج کی ترازو وہ اپ ڈاؤن نہیں ہوگی، وہ برابر رہے گی. جب حاکم وقت اللہ سے ڈرے گا جی تو وہ راتوں کو سوئے گا نہیں پیر پھیلا کر، بلکہ راتوں کو سوئے گا نہیں، راتوں کو روئے گا کہ اللہ مجھ سے کچھ مسٹیک نہ ہو جائے، مجھ سے کچھ رونگ نہ ہو جائے، لوگ میرے دامن نہ پکڑ لے قیامت کے دن. تو جب لوگوں کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا تو دنیا کا بیلنس اپنے آپ ایکول ہو جائے. اسلام کا حسن ہے، ایک لفظ کے اندر اللہ پاک نے انسان کیسے اچھے بنیں گے بتا دیا. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، جب بھی کوئی کام کرو اللہ سے ڈرو. تو یہ احساس جب دل کے اندر پیدا ہوگا، ایک مسلمان، ایک مومن بندہ جنگل کی تنہائی میں، رات کی تاریکی میں، جھوپڑے کے کونے کے اندر شراب کی کوئی بوتل پیش کرے اور کہے پی لو، تو وہ پینا تو دور کی بات ہے، وہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ شراب حرام ہے، شراب منع ہے، اور اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. اگرچہ پیش کرنے والا، دینے والا یہ کہہ سکتا ہے اور کہا بھی ہوگا کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو فون آگے سے جواب دیتا ہے. اگرچہ قانون کا کوئی ادارہ تو دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی پولیس تو دیکھنے والی نہیں ہے جی، شراب کی بندش والا شعبہ دیکھنے والا تو نہیں ہے، لیکن میرے رب تو مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ اللہ کے دیکھنے کا احساس جو اسلام نے اجاگر کیا ہے ہمارے دلوں کے اندر، اگر ساری انسانیت کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ کوئی رب مجھے دیکھ رہا ہے، مرنے کے بعد مجھے زندہ ہونا ہے اور اس کے سامنے حساب کتاب چکانا ہے اور دینا ہے جی، تو یہ احساس اگر پیدا ہو جائے تو آٹومیٹک آدمی کی اصلاح ہو جاتی ہے. اس لیے مومن قوم، مسلمان قوم جو الحمدللہ سم الحمدللہ آج بھی گئے گزرے دور کے اندر جو اپنے ٹھیک ٹھاک ساوی سے زندگی گزار رہی ہے، گناہوں سے نفرت کرتی ہے، چوری ڈاکے سے نفرت کرتی ہے، جھوٹ بولنے اور وعدہ خلافی سے نفرت کرتی ہے، کم تولنے اور کم ناپنے سے نفرت کرتی ہے، شراب پینے سے نفرت کرتی ہے، دل دکھانے سے نفرت کرتی ہے، تو اس کے پیچھے اسلام کی روشن تعلیمات ہیں کہ اس میں جگہ جگہ یہ کہا کوئی دیکھنے والا تمہیں دیکھ رہا ہے، خبردار ہوشیار. یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. دوستو اللہ پاک نے ہمیں ماں کی گود کے اندر ایمان اور کلمہ نصیب فرمایا، بن مانگے اللہ پاک نے اتنی عظیم و شان دولت عطا فرمائی ہے جی. کاش کے ہوش سنبھالنے کے بعد ہم اللہ سے یہ توفیق مانگیں کہ اللہ اسلام کی خوبیوں پر اور اچھائیوں پر اور بہترائیوں پر اور اسلام کے روشن تعلیمات پر پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک پیارے اللہ مجھے نمونے کا فرد بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. دوستو بہت بڑی کمی کوتاہی ہو رہی ہے ہم سے. ہم اسلام کی روشن تعلیمات پر پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک پورے نہیں اترتے. جیسے کہ ساجد نے عرض کیا کہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو کچھ کہنے جیسا نہیں ہے، اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہے. فلاں دن میں نے کسی کو کہا تھا تو وہ کاٹنے دوڑا تھا میرے پیچھے. تو اس طرح کے واقعات کو نمونہ بنا کر، سیمپل بنا کر اور ہم کہیں اور معروف نہیں علم کر سے باز آ جائیں، یہ غلط بات ہے. حضرت مولانا شفیع احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حق بات کو حق انداز سے مناسب وقت پر اگر کہا جائے تو وہ بات کبھی بھی رد نہیں ہوا کرتی. حق بات کے کہنے کا اگر طریقہ بھی حق ہو اور وقت بھی مناسب ہو تو وہ بات کبھی بھی ریئیکشن نہیں کیا کرتی. یعنی کہا کرتا ہے کہ بات کہنے کے دو طریقے ہیں، ایک انداز منفی ہے اور ایک مثبت ہے. کسی بھی شخص کو اے لڑکے ذرا یہ کیا تمہارا پاجامہ جھاڑو دے رہا ہے کپڑوں سے نیچے، تیرے باپ نے تو سکھایا کہ نہیں تجھے؟ اب اس انداز سے کہا جا رہا ہے تو بچے کے دل پہ ہتھوڑا چلے گئے کہ میری کتنی بڑی انصاف ہو رہی ہے. مجمع عام میں مجھے کہا جا رہا ہے اے لڑکے ذرا تیرے باپ نے کچھ تجھے سکھایا کہ نہیں، تو تیرے باپ نے تجھے کچھ سکھایا کہ نہیں، یہ لفظ تیرا اور تو یہی گالی جیسا لگتا ہے، بے ادبی کے الفاظ ہیں. اور سب کے سامنے کہا جا رہا ہے تو کتنی بڑی رسوائی ہو رہی ہے. تو اس بچے کی عزت نفس پر چوٹ پڑتی ہے. اب وہ بچہ اگر سے چھوٹا ہے سائز میں، اور اس ہمت نہیں جٹا پا رہا آپ کے سامنے کچھ بولنے کی, لیکن اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیا ہے آپ کی نظروں کے سامنے زندگی بھر کبھی نہیں آنا. یا آپ جس مسجد میں کھڑے رہتے اس کو اس طرح سے ڈانٹ رہے ہیں اس مسجد میں کبھی نماز نہیں پڑھنا. یا ہو سکتا ہے وہ یہ ارادہ کر لے اب مسجد میں کبھی نماز نہیں پڑھنا. ایسے بیوقوف قسم کے لوگ جہاں مسجد میں آتے ہوں, جو عزت کے نفس کا خیال نہ رکھتے ہوں, سب کے سامنے انسلٹ کرتے ہوں, شرمندہ کرتے ہوں, کیا خاص فائدہ اس مسجد میں آ کے نماز پڑھنی, میں اپنے گھر پہ پڑھوں گا اور دیکھا جائے گا قیامت میں جو کچھ ہوگا. تو بتائیے آپ نے جو پاجامے کی وعید اور ٹکنوں سے نیچے لٹکانے کی جو وعید ہے اس کو بیان کیا, تو بات تو صحیح تھی لیکن انداز غلط تھا. بات صحیح کی انداز غلط تھا. تو اگر اخلاص کے ساتھ بات کہی جائے, مناسب موقع پر کہی جائے اور مناسب انداز سے کہی جائے تو وہ بات کبھی بھی فیل نہیں ہو سکتی, ہمیشہ اپنے نشانے پہ تیر لگتا ہے. تو یہ منفی انداز تھا. آج کل دوستوں یہی ہو رہا ہے, ہم لوگ جتنے بھی اصلاح کی فکر کر رہے ہیں یا امر میں معروف کر رہے ہیں کرنے کا انداز ہی ٹھیک نہیں, لہذا ہماری بات جو ہے وہ ہوا میں ضائع ہو رہی ہے. اس کے سبب ہمارے انداز گفتگو ہے, ہماری تعلیم کا نقص ہے, ہماری تربیت کا نقص ہے. ہمیں کسی نے بتایا نہیں, ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں, یہ سمجھانے والوں کے پاس ہم کبھی سمجھنے کے لیے گئے نہیں. تو چاہے ماں ہو, چاہے بیٹی ہو, چاہے باپ ہو, چاہے بیٹا ہو, چاہے خاندان یا کمیونٹی کا کوئی بھی فرد ہو, جب کسی سے بات کرے تو انداز اس کا بھلا ہونا چاہیے. کیسا انداز ہونا چاہیے؟ مثال کے طور پر جب آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ ٹکنوں سے نیچے پاجامہ لٹکا کے چل رہا ہے تو کہو بیٹا ادھر آؤ, ماشاءاللہ کیا نام ہے آپ کا؟ اس نے بتایا ابراہیم. ماشاءاللہ بیٹا بہت پیارا نام, بہت عظیم الشان نبی تھے, بہت پیارا نام تمہاری امی ابا نے رکھا, اللہ ان کو بھی خوش رکھے اور تمہیں بھی خوش رکھے. بیٹا کیا کرتے ہو؟ چچا جان میں پڑھتا ہوں. اللہ بیٹا آپ کو علم نافع عطا فرمائے. اور کیا کرتے ہو؟ کہ تھوڑا سائڈ پہ جاب بھی کرتا ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھا, دونوں کام ایک ساتھ, تم پڑھ بھی رہے ہو اور جاب بھی کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ تمہاری حلال روزی برکت عطا فرمائے. اب آپ نے اتنی بات کہی تو آپ نے اس کے دل میں جگہ بنا لی. پھر آپ نے اس کو قریب کیا, بیٹا ادھر آؤ. پھر کان میں کہا, بیٹا یہ جو آپ کا پاجامہ ٹکنوں سے نیچے ہے, مرد کے لیے ٹکنوں سے نیچے پاجامہ رکھنا جائز نہیں ہے. قیامت کے دن اللہ پاک محبت کی نظر سے اس کو دیکھیں گے بھی نہیں, اس پہ سخت ناراض ہوں گے. جس کا پاجامہ ٹکنوں سے نیچے لٹکا ہوا ہوگا تو جو ذات کل یعنی رب کائنات ہی قیامت کے دن سب کچھ انہی کے ہاتھ میں, وہی رحمت کی اور شفقت کی نظر سے نہ دیکھیں بھی وہی ناراض ہو تو بتائیے پھر ہماری نجات کیسے ہوگی؟ تو بیٹا یہ ٹھیک نہیں ہے. اب آپ نے دھیرے سے اس کو کہا, اب آپ کہتے جا رہے ہیں اور وہ پاجامہ اوپر کو اڑستا جا رہا ہے, آپ کہتے جا رہے ہیں وہ پاجامہ اور پینٹ اوپر کو کرتا جا رہا ہے. تو یہ کہنے کا آپ کا حسن تھا, کہنے کا آپ کا انداز تھا جی, اور اس انداز سے کہا کہ لوگوں کے سامنے عزت بھی نہیں ہوئی, آواز بھی بلند نہیں ہوئی اور راز راز ہی رہ گیا. اب یہ بچہ زندگی میں جب بھی آپ کو دیکھے گا فوراً بائی گروپ کر دے گا, انکل جیسا السلام علیکم. علیکم السلام. بیٹا کون؟ انکل میں وہی ہوں جو مسجد میں ملا تھا آپ نے جیسے. او ہو ماشاء اللہ, چلیے بیٹھیے میں آپ کو کہیں ڈراپ کر دیتا, کہاں جانا ہے آپ کو؟ نہیں بیٹا میرا گھر تو یہی ہے, مجھے یہی جانا ہے. تو آپ کے کہنے کا انداز اتنا پیارا تھا, زندگی بھر کے لیے آپ نے اس کو غلام بدام بنا لیا. کئی مرتبہ ماں بھی نصیحت کرنے میں اپنی بیٹیوں میں سختی کر جاتی ہے, اس کے الفاظ کا چناؤ غلط ہوتا ہے. وہ اپنی بیٹی کو ایسے سخت الفاظ سے خطاب کرتی کئی مرتبہ جیسے کسی شوکن کو خطاب کر رہی ہے. جن بیٹی بیٹی کہہ کے پکارے, محبتوں کے ساتھ پکارے, اور کئی مرتبہ اسی وقت کہنا مناسب نہیں ہوتا جی, وقت مناسب ڈھونڈا جاتا ہے. حضرت خانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ٹرین میں بیٹھا ہوا تھا, ٹرین کے اندر ہاتھ کا کانپتا ایک شخص اپنا صندوق لے کر چڑھا. لگتا یہ ہے کہ ٹرین چھوٹنے جا رہی تھی اور وہ جیسے تیسے کر کے ڈبے میں چڑھا تھا, سانس اس کا پھول رہا تھا اور اسی ہما ہمی میں اس کا پاجامہ ٹکنوں سے نیچے لٹک گیا. تو حضرت خان رحمۃ اللہ نے کہا, جناب آپ کا پاجامہ ٹکنوں سے نیچے لٹکا ہوا ہے. تو جیسے حضرت نے کہا تو فوراً اور آگے یہ بھی کہا کہ شریعت کے خلاف ہے, تو اس نے آگے سے شریعت کے نام کی گالی دی. حضرت خان رحمۃ اللہ دھت کر کے رہ گئے, کہا قصور اس کا نہیں ہے, قصور میرا ہے کہ میں نے جو نصیحت کی وہ بھیجا بے موقع کی, یہ موقع نصیحت کا نہیں تھا. اس موقع پہ تو اس کی ہمت افزائی کرنی چاہیے تھی. بس شاباش بھائی شاباش, اللہ پاک نے آپ کو ٹرین ملا دی, چلو آ جاؤ بیٹھ جاؤ. اس کا بکس رکھواتے, اس کے قریب میں اس کو جگہ دیتے, بٹھاتے, تب جا کے دھیرے سے اس کو کہتے. ابھی تو وہ حواس بھاگتا ہے, دل کی دھڑکنیں اس کے قابو میں نہیں ہے جی. اور آپ نے فوراً اس کو نصیحت کر دی, کہا کہ غلطی اس کی نہیں تھی, غلطی میری تھی. اور آج تک مجھے جس وقت فرمایا کہ آج تک مجھے افسوس ہے کہ میں نے کیوں بے موقع نصیحت. تو کئی مرتبہ بے موقع نصیحت نفع مند نہیں ہوتی, بلکہ اس کا ریئیکشن ہوتا. تو موقع کی تلاش ہونی چاہیے, موقع کی تلاش ہونی چاہیے. تو اچھی بات اچھے انداز سے کی جائے, اخلاص کے ساتھ کی جائے, اور مناسب موقع پہ کی جائے, وہ بات ہمیشہ نشانے پہ رکھتی ہے. اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. آج کل جو ہماری نصیحتیں کارگر نہیں ہو رہی, نصیحتیں کارگر نہیں ہو رہی, اس کی وجہ ہماری بے ترتیبی ہے, بے وصولی. مسجدوں کے اندر بچے شور کرتے ہیں. کس مسجد میں بچے شور نہیں کرتے؟ جہاں چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں شور ہوتا ہے, اس میں کچھ بچے ہنس پڑتے ہیں, اور وہ خود نہیں ہنستے, شیطان ان کو ہنساتا ہے, شراب کرتا ہے ان کے ساتھ. اب کئی مرتبہ جب بچے ہنسے کھل کھلا کر, اب جو صفحے اول میں سفید ریش ہوتے ہیں نا, پہلے نمبر پر صفحے اول کی پابندی کرنے والے, وہ سوچ لیتے ہیں ذرا سلام تو پھیر دیں تو پھر تمہیں خبر لے. اور وہ کئی مرتبہ جو پڑھنا تو ہوتا ہے نا نماز میں, اس میں بھی اس کا دھیان نہیں ہوتا. اس کا دھیان تو اس میں ہوتا کہ امام سلام پھیرے بس اتنی دیر, اور جیسے وہ سلام پھیرتا ہے, ابھی دوسرا سلام پورا بھی نہیں ہوتا کہ وہ شیر کی طرح دھاڑتا ہے, یہاں تک کہ بچے سارے کے سارے بھاگ جاتے ہیں, سارے کے سارے بھاگ جاتے ہیں. اب بتائیے, آپ نے جو بچوں کو نصیحت کی, یہ نافع ہوئی؟ یہ تو مجھے ہوئی. اب یہ بچے کبھی بھی نماز پڑھنے آئیں گے, پہلے یوں دیکھیں گے وہ سفید داڑھی والے لمبے لمبے کہاں ہیں, تو چلو دوسری مسجد میں چلتے ہیں, یا پھر دیکھیں گے صرف وضو کر کے وہ چلے جائیں گے بغیر نماز کے, آپ کے روب اور ڈر کی وجہ سے. تو یہ کون سی بات ہوئی, یہ ہمارا کون سا روب ہوا, یہ کون سی خوبی کی بات ہوئی کہ معصوم بچے ہمیں دیکھ کے ڈرنے لگے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تو یہ تھا, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کھیلتے ہوئے بچوں کو سلام کرتے تھے, بچے ان سے مسافہ کرتے تھے, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ پیار کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں بچوں کے ساتھ پیار کا, یہ بیہو کرنے کا حکم دیا ہے. ایک مسجد کے متولی صاحب تھے, جہاں جہاں سے ٹھنڈی شروع ہوئی, یہ ٹھنڈی کا موسم شروع ہوا, ٹھنڈی شروع نہیں موسم شروع ہوا, لیکن ابھی ٹھنڈی شروع نہیں ہوئی, اور پنکھے وہ بند کرنے کا آرڈر دے دیں گے, بھائی کوئی پنکھا نہ چلائے. وہ تھوڑے روب والے تھے, لہٰذا سب بات مانتے بھی تھے, لیکن دل کے اندر نفرت بھی کرتے تھے, کوئی بات ہے. لیکن کئی مرتبہ بچے ایسے ہوتے ہیں, بڑے اس کی اصلاح نہیں کرتے, بچے اصلاح کر دیتے ہیں. وہ جناب آگے کی سب میں جیسے نیت باندھتے, بچے سارے کے سارے پنکھے چلا دیتے, اور سلام پھیرنے سے پہلے اپنا سلام پرائیویٹ لمیٹڈ پھیر کر وہ نکل بھی جاتے, پکڑ لو کس کو پکڑ لو. بچے جو ہے نا, بچے ان کو جمع کے سیوے سے کہتے بچوں, تو بچوں کا مطلب ہے کہ بچو ان سے, ورنہ یہ پگڑی اتار دیں گے, یہ چشمہ لے کے چلے جائیں گے, یہ جوتی چپل ادھر ادھر کر دیں گے. بچے تو سبحان اللہ, یہ تو پھول ہوتے ہیں دوستو, پھول ہوتے ہیں. ان کی جیسی تربیت کریں گے ویسا ان کا ویسے ویسے ڈھل جائیں گے. یہ تو میل ہے, جیسے مولڈ کرو گے مولڈ ہوتے چلے جائیں گے. یہ تو سیال مادہ ہے, جیسے اس کو سانچے میں ڈھالو گے ڈھل جائے گا. یہ تو پگھلا ہوا موم ہے, جیسے اس کو جس سانچے میں ڈالو گے وہ ویسا سخت ہو جائے گا. معصوم بچے جس انداز سے لے جاؤ گے اس انداز پہ چل پڑیں گے. مثال کے طور پہ بچے شور کر رہے ہیں مسجد میں, تو اب آپ میں سے کوئی سمجھدار آدمی کو چاہیے کہ وہ اٹھے اور پیچھے جا کے بیٹھ جائے, جب دعا پوری ہو جائے کہ بچوں ادھر آؤ, شاباش, ہمارا دل بہت خوش ہوا آپ مسجد میں نماز پڑھنے آئے. اور دوستو سچ کہوں, آج کے جو بچے نماز پڑھنے آتے ہیں, یہ بہت بڑے مجاہدہ کر کے, بڑی قربانی دے کر یہ مسجد میں پہنچتے ہیں. کس کی قربانی دیتے ہیں؟ موبائل فون کی, گیم کی, جی گیم کی قربانی دیتے ہیں, موبائل فون کی قربانی دیتے ہیں, اور دلچسپی والے فون کو چھوڑ کر آتے ہیں. یہ کوئی معمولی قربانی نہیں ہے ان کی جی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی, ماں باپ کی ان کے ساتھ دعائیں شامل حال نہیں, ماں نے اس کو خوش کیا, بھیجا بیٹا جاؤ نماز پڑھ کے آؤ نا بیٹا, ماں نے بھیجا, اس کو دھلے کے کپڑے پہنائے, اس کو وضو کرایا, سیاہی سرما لگایا, خوشبو لگائی, جاؤ بیٹا نماز پڑھ کراؤ. تو ماں نے قربانی دی, بچے نے مزاج بنایا, فون کو چھوڑا, اور مسجد میں آ کے شیطان نے شراب کرا دی. اور تو پھر بڑوں کو چاہیے کہ وہ ان بچوں کو ڈانٹے نہیں, بھگائے نہیں, ان کو ڈرائے نہیں, بلکہ حکمت سے کام لے. ایک شخص کو چاہیے وہ پیچھے آ کے بیٹھ جائے, پھر ان کو کہ بیٹا ماشاء اللہ آپ لوگ نماز پڑھنا ہے, میرا بڑا دل خوش ہوا, شاباش بیٹا, پابندی سے آؤ, پابندی سے آؤ. اور پھر 50 کا نوٹ جیب میں سے نکالے اور کہ دیکھو تم نے کون بڑا ہے, بیٹا لو یہ 50 روپے, اور جاؤ دکان پر یہ 15-20 جتنے بچے ہیں سب کو چاکلیٹ دلاؤ, سب کو ٹافی دلاؤ, اور دیکھو دوسری نماز میں بھی آنا ہے بیٹا. اور جب دوسری نماز میں آئی, نماز کا وقت ہو تو آپ صف اول نماز پڑھو, اس لیے کہ آج صف اول چھوڑ رہے ہیں آپ کسی کی زندگی بنانے کے لیے, تو آپ کو چھوڑنے پہ وہ ثواب ملے گا جو صف اول اختیار کرنے پہ نہیں ملے گا. اب جیسے بچہ ہے شاباش بیٹا آ گئے, شاباش دیکھو شرارت مت کرنا بیٹا, تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ رہو, تم اگر مل کے رہو گے تو کچھ نہ کچھ تم گدگدی کرو گے ایک دوسرے کو, کچھ نہ کچھ انگلی کرو گے, اس لیے تھوڑے فاصلے پہ رہو جی. اور آپ ان کے قریب والی سب کو نیت باندھ لو, تو ایک تو آپ نے ان پر احسان کیا چاکلیٹ دینے کا, ٹافی کھلانے کا, اور اوپر سے آپ نے نصیحت اور پیار کیا اور نصیحت کی, تو انشاءاللہ اس کا خیال رکھیں گے, یہ بچے آپ کا ادب بھی کریں گے, مسجد کا احترام بھی کریں گے, مسجد کا ادب احترام کرنے میں آپ کا حصہ لگ جائے, اور ان بچوں کی نمازیں بنانے میں آپ کا حصہ لگ جائے. ورنہ دوستوں اب رمضان قریب آ رہے ہیں, کچھ لوگ تو اسی میں مشہور ہوتے ہیں کہ وہ بچوں کو کنٹرول کرنے جانتے ہیں, اور کنٹرول کیسے کرنے جانتے ہیں, یہ دھمکی, دو کو تماشے مارتے ہیں, دو کو اٹھا کے پٹک دیتے ہیں, دو کو بھگا دیتے ہیں, ایسا کرتے ہیں. اور کئی مرتبہ مسجدوں میں اس بات پہ لڑائی ہو پڑتی ہے بڑوں کے اندر بچوں کی وجہ سے. دیکھو یاد رکھیں, ہر آدمی کو اپنے بچے پیارے رکھتے ہیں, اس لیے کوئی بھی آدمی یہ نہ سوچے کہ دوسرے کو میں ڈانٹ رہا ہوں تو یہ کوئی مضبوط بچہ ہے, یہ مضبوط بچہ نہیں, اپنے ماں باپ کا محبوب بچہ ہے. تو جب آپ ان کو ڈانٹیں گے تو ماں باپ کے دل کو ٹھیک پہنچیں گے, اس لیے آپ ہر بچے کو اس نظر سے دیکھیں, یہ میرے ہی بچے. آپ کسی کے بچے کو محبت کی نظر سے دیکھیں گے تو کل آپ کے بچے کو بھی کوئی محبت کی نظر سے دیکھے گا, آپ کسی کے بچے کو نفرت کی نظر سے دیکھیں گے کل آپ کے بچے کو بھی کوئی نفرت کی نظر سے دیکھے گا. تو اتنی بات یاد رہے گی دوستوں, تو امر بالمعروف, بھلائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا, یہ مومن پر فرض عائن ہے. ہر مومن کے ذمہ فرض ہے کہ وہ ایک دوسرے کو, ایک دوسرے کے ساتھ میں جی اچھی باتوں کا حکم کرنے اور بری باتوں سے روکنے کا وہ داعی بنے, یہ ہر مومن پر فرض عائن ہے. لیکن انداز کیسا ہونا چاہیے, جیسے کہ بتایا, انداز مثبت ہونا چاہیے, دل میں اخلاص ہونا چاہیے, الفاظ پیارے ہونے چاہیے اور موقع مناسب ہونا چاہیے. الفاظ سخت ہوں, موقع مناسب نہ ہو, بھرے نظر میں کسی کو ڈانٹ دیں اور سمجھیں کہ میں تو حق بات کہتا ہوں, میری بات سب کو کڑوی لگتی ہے. بھائی کس نے کہا آپ کی بات کڑوی لگتی ہے, کس نے کہا آپ کی زبان سے نکلنے بات کڑوی ہے, آپ کا انداز کڑوا ہے. بات تو آپ کی میٹھی ہے, بات تو آپ کی اچھی ہے, لیکن انداز آپ کا کڑوا ہے. مجھے امید ہے کہ یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ رہی ہوں گی, اور یہ جو میں سبق آپ کو سنا رہا ہوں یہ آپ سمجھ پا رہے ہوں گے. تو جب سمجھ رہے ہیں تو اس بات کا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو مؤثر بنائیں, ہم اپنے آپ کو مؤثر بنائیں. اور یاد رکھیں, فوری دعوت کے مقابلے میں, یعنی زبان سے کسی کو بھلائی کا حکم دینے کے مقابلے میں عملی اعتبار سے دعوت دینا یہ زیادہ مؤثر ہوا کرتی ہے. ہمارا عمل مضبوط ہونا چاہیے. ہم گٹکا کھا رہے ہوں, ہم پان چبا رہے ہوں جی, اور ہم معصوم بچوں کے لیے بیٹا آپ نماز پڑھا کرو, تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ باپ تو بہت اچھی کہہ رہے ہیں اور یہ بھی نماز پڑھتے ہوں گے, مجھے بھی کہہ رہے ہیں, لیکن یہ ایسے گندے کیوں رہتے ہیں؟ بچہ چاہے زبان سے نہ کہے لیکن اس کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ اتنی اچھی بات کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھا کرو جی, نماز پڑھا کرو, مجھے بھی کہہ رہے ہیں اور خود بھی پڑھتے ہیں, پھر یہ اتنا گندا کیوں رہتے ہیں؟ دوستوں لوگ تو نہ جانے کہاں کہاں کا اندازہ لگاتے ہیں. ایک بنیا تھا جنگل میں سفر کر رہا تھا اور خچر کے اوپر بیٹھا ہوا تھا, اور خچر کے اوپر کچھ بوجھ لادا ہوا تھا, کوئی اناج لگ رہا تھا, لیکن بوجھ لادنے کا انداز اتنا بھوڑا تھا, اتنا بھوڑا انداز تھا کہ اس سے خچر کو تکلیف ہو رہی تھی. مثلاً گونی تھی, تھوڑی سی خالی تھی, اوپر سے اس نے رسی سے مضبوطی سے باندھا اور پوری کی پوری گونی ایک طرف لٹکا دی اور باقی رسی خچر کے پیٹ سے لپیٹ دی اور اس کو گھیرا لگا دی. اب سارا کا سارا لوڈ ایک طرف تھا اور خود بھی اس پہ بیٹھا ہوا تھا, خچر کو تکلیف ہو رہی تھی. ایک نوجوان بچہ جنگل میں چل رہا تھا, اس نے دیکھا, کہا کہ لالا جی یہ جو آپ نے خچر پر اس طرح سے وزن لٹکایا ہے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے, اگر آپ پلیز تھوڑا نیچے اتریں تو میں آپ کو بیلنس بنا کے دیتا ہوں. وہ اتر گیا, اس نے اس کو کھولا, کھولنے کے بعد اس رسی کو تھوڑا سا اور کھسکایا اور جگہ بنائی گونی کے اندر اور پھر ہاف ہاف کیا. ہاف ہاف کرنے کے بعد بیچوں بیچ سینٹر میں کچر کی پشت کے اوپر اس کو لادا, آدھا اناج ادھر گونی کے اندر آدھا ادھر. کہا لالا جی اب اس کے آپ بیچ میں بیٹھو, آپ کو کمفرٹیبل فیل ہوگا اور کچر کو بھی اچھا لگے گا, اس لیے کہ پہلی صورت میں سارا کا سارا بوجھ ایک طرف تھا. تو بڑا خوش ہوا اس کی دانائی پر, عقل مندی پر, کہ بہت اچھی بات تم نے کہی. وہ بیٹھا, چند قدم چلا, پھر کہا رہے بیٹا سنو تم کیا کرتے ہو؟ کہ لالا جی کیا کروں, بس میں تو ایسی سہران وردی کرتا ہوں, جنگل میں گھومتا پھرتا ہوں, کوئی کام میرے پاس نہیں ہے. ٹھہرو, اترا نیچے, کہ یہ جیسا تھا ویسے ہی باندھ دو, یہ جیسا تھا نا پہلے ویسے ہی کر دو. کہ کیوں؟ کہ جب تیری عقل تجھے کام نہیں دے سکی تو تیری عقل مجھے کیا کام دے گی. حالانکہ بات غلط تھی, اگر اس نے وہ شکل بنا کر دی تو یہ کوئی غلط کر کے نہیں دیا, غلط کر کے نہیں دیا, یہ اس نے غلط پریاس کیا, غلط بات اس نے سوچی. لیکن سوچنے والے اس انداز کے بھی سوچتے ہیں. تو کئی مرتبہ اگر ہم بدعمل ہوں اور کسی کو بھلائی کا حکم دے رہے ہوں تو کئی مرتبہ سامنے والے کے دل میں یہ وسوسہ اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ اتنی اچھی بات کر رہے ہیں خود اچھے کیوں نہیں. اس لیے ہر مومن کو چاہیے, ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے عمل کو اچھا کرے, اپنے عمل کو, اپنے کردار کو اچھا کرے. جب اپنے کردار کو اچھا کرے گا تو جب وہ کسی کو کسی بات کا حکم دے گا تو باکردار آدمی جب دوسرے کو کسی بات کا حکم دیتا ہے تو اس حکم میں تاثیر ہوتی ہے, اس حکم میں اللہ پاک اخلاص رکھتے ہیں, اس میں اثر رکھتے ہیں. تو دوستو ہم باکردار بننے کی کوشش کریں. اتنی وسلم داری نیز اسلام کا یہ حسن ہے, اسلام کا یہ حسن ہے کہ جب کسی کے ذمے کوئی کام لگتا ہے تو اس اپنے حصے, اپنے ذمے کے, اپنے حصے کے کام کو احسن طریقے سے انجام دے, اور اللہ پاک نے اس کو سیکھنے اور سمجھنے اور سمجھانے کی صلاحیت نہ ہونا. دیکھیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے نبی آخر الزمان بن کر, اور یہ نبی کون تھے؟ یہ ہم میں سے تھے, بشر میں سے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بشر میں سے نہ ہوتے, فرشتوں میں سے ہوتے تو آپ ہمارے لیے آئیڈیل پرسن نہیں بن سکتے. اس لیے کہ فرشتے ان کو شادی کی ضرورت نہیں, انسان کو شادی کی ضرورت ہوتی ہے, نکاح کی ضرورت ہوتی ہے. فرشتے کے یہاں بچوں کی حاجت نہیں, ہمیں بچوں کی حاجت ہے. فرشتوں کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں, ہمیں بھوک تڑپاتی ہے, پیاس ہمیں پریشان کرتی ہے. فرشتوں کو نیند کی ضرورت نہیں, ہمیں نیند پریشان کرتی ہے. تو اگر فرشتے ہمارے نبی ہوتے تو ہمارے لیے آئیڈل اور نمونہ نہیں بن سکتے. لہذا اللہ پاک نے انسانوں میں سے بھیجا, اور انسان بھی کون سا انسان؟ سب سے اعلیٰ قسم کا انسان, اور انسان بھی وہ جو مراحل سے گزارا گیا. دنیا میں آنے سے پہلے باپ فوت ہو گئے, دنیا میں آنے کے بعد 6 سال میں ماں فوت ہو گئی, پھر تھوڑے سے بڑے ہوئے تو دادا جان پیارے مشفق دادا جان فوت ہو گئے, پھر چچا جان فوت ہو گئے, پھر گھروں سے نکالا گیا, پھر نکاح ہوا جی, پھر بچے ہوئے اور بچے کو پھر طلاق ہوئی, بچوں کے نکاح ہوئے. غرض اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مرحلے سے گزارا گیا, ان کو غم بھی دکھائے, ان کو خوشیاں بھی دکھائیں, ان کو موت و زیست بھی دکھائی, ان کو اپنے پڑھائی کا فرق بھی دکھایا, اور کیسے لوگ اچھا کام کرنے والوں کے پیچھے پڑتے ہیں جی. یہ سارا کا سارا بہیو بھی آپ کے ساتھ ہوا. غرض یہ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کو رول کرنے کے لیے آئے تھے, اور کائنات کے لیے بہترین معلم کائنات بن کر آئے تھے, اس لیے اللہ پاک نے ان کے اندر خوبیاں رکھی. معلوم ہوا کہ اگر کمیونٹی کا کوئی بڑا شخص ہو اور اس کو رول کرنے والا ہو اور اس کو لے کر چلنے والا ہو تو اس کے اندر وہ ساری صلاحیتیں ہونی چاہیے جن صلاحیتوں کے ساتھ وہ رول کر سکے. پتہ نہیں میری بات کا آپ سمجھ پا رہے ہیں یا یہ کہ میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں. یہ دور اشارات و کنایات نہیں ہے, اب کھل کے کہو بات تو کچھ بات بنے گی. ارے اگلے الیکشن میں اس بات کا خیال رکھنا, ذرا ایسے کو چننا جس کے بیوی بھی ہو, بیٹی بھی ہو, بیٹے بھی ہو, شادی شدہ بھی ہو جی, رونے دھونے والے بھی ہوں, غم منانے والے بھی ہوں, خوشی منانے والے بھی ہوں. ایسے ایرے غیرے کو مت پکڑنا جس کے آگے پیچھے کچھ نہیں ہے, وہ کچھ پتا نہیں کس وقت کیا کر دے. اس لیے اب 4 سال ہیں, صبر کرو, صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. ڈر تو نہیں لگا؟ اللہ کا شکر ہے اللہ پاک نے ہمیں ایسے نبی دیے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے صحابہ اور ایسے آئیڈیل پرسن دیے کہ جنہوں نے ہماری یہ تربیت کی ہے کہ جب کوئی بات غلط کرے تو اس کو کہو یہ غلط ہے. تبھی تو یہ ضرورت ہو رہی ہے کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں, ورنہ آج کا جو ماحول ہے اس پہ تو غداری کے مقدمے ٹھک رہے ہیں, ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں غداری کے مقدموں. بس کچھ مت کہو, ہم جو کہہ رہے ہیں سنتے رہو. کیوں سنیں ہم؟ غلط تو غلط کہیں گے, حق تو حق کہیں گے, غلط تو غلط کہیں گے. اس لیے میرے بھائیو, اللہ پاک نے ہمیں بہترین وطن عطا فرمایا, ایسا وطن جہاں پہاڑ بھی ہیں, ریگستان بھی ہیں, سمندر بھی ہیں. سب سے پہلا قدم ہے تو ہم خود بھی اپنے لیے معافی مانگیں اور پوری امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. لہذا استغفر اللہ کے بجائے ہم روزانہ کم از کم 300 مرتبہ نستغفر اللہ, نستغفر اللہ, نستغفر اللہ. پیارے اللہ مجھے معاف کر دیجیے, پوری امت کو معاف کر دیجیے. پیارے رب مجھے معاف کر دیجیے, پوری امت کو معاف کر دیجیے. مرد بھی معافی مانگے, بچے بھی معافی مانگے, عورتیں بھی معافی مانگے, بوڑھے بھی معافی مانگے. تو مانگیں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.